الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والجامد سولات الأذاليل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کسی مسائل کے سلسلے میں ہماری گفتگو اولاد کے حقوق کے بارے میں ہو رہی تھی، اور اگرچہ گزشتہ جمعے کی نشست میں بات تقریباً مکمل ہو چکی، لیکن دو ایسے مسئلے جو اس سے پہلے مختلف مواقعوں پر آ چکے ہیں ان کی تکرار ایک مرتبہ پھر کر دینا ضروری ہے، تاکہ اولاد کے سلسلے کے سارے واجبات ایک ہی مقام کے اوپر آپ دوبارہ سننے، سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی رہے. گزشتہ دو وقتوں کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اولاد کی پیدائش اور پیدائش کے بعد چند سنت امور ایسے ہیں جن کی انجام دہی والدین کے لیے انتہائی تاکیدی حکم ہے شریعت، اور اس کی تفصیل آ چکی ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دینا، غسل دینا، مائے فرات اور خاک شفا سے تالو اٹھانا، ولیمہ کرنا، عقیقہ کرنا، اپنا کرانا، اس قسم کی 10 چیزیں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، ان کو دوبارہ دہرا دینا ضروری نہیں. لیکن اب کچھ واجبات کا مسئلہ، اس سے پہلے جتنی گفتگو ہوئی تھی اس میں چاہے عقیقہ ہو یا ختنہ ہو یا نام رکھنا ہو یا اذان دینا ہو یا نہلانا ہو، یہ سب سنت امور جن کا فائدہ اولاد اور والدین دونوں ہی کو دنیا میں چل کے ملے، لیکن بہرحال وہ واجب نہیں. واجب چیزیں ایک اولاد کے سلسلے میں والدین پر تقریباً 4 ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے تو اس وقت اس کی ماں کی مدد کی جائے کسی نہ کسی طریقے، یہ واجب، یعنی اگر اس فریضے کو انجام نہ دیں اور بچہ صحیح اور سالم اس دنیا میں آ بھی گیا تب بھی شوہر کے اوپر یعنی بچے کے باپ پر گناہ ہے. دوسری جو چیز واجب ہے وہ ہے بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ، جس کی پوری تشریح 3 ہفتوں کی گفتگو کے اندر آپ کے سامنے پہنچ چکی، لیکن ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو دوہرا دیا جائے، صرف اتنا کہ جتنا ہماری اس وقت کی گفتگو سے متعلق. پہلی چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت شوہر کے لیے اور محلے کی تمام مسلمان عورتوں کے لیے اس عورت کی مدد کرنا واجب ہے جس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. دوسری چیز بچے کی ولادت کے بعد اس کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا واجب ہے. یہ واجب فریضہ باپ کا ہے، باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دودھ پلانے کا انتظام کرے. ماں کے لیے اپنی اولاد کو دودھ پلانا سنت ہے، تاکید ہے، انتہائی ثواب اور فضیلت بتائی گئی، لیکن بہرحال ماں کی قطعاً کوئی ذمہ داری نہیں. بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی غذا کا انتظام کرنا یہ باپ کے ذمہ ہے، سوائے ایک صورت، اور وہ یہ ہے کہ اگر ماں کا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے. طبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ماں نے اس کو دودھ نہ پلایا تو یہ بچہ بیمار پڑ جائے گا، مر جائے گا یا کوئی اور نقصان پہنچے گا، تب تو ماں کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، اس کے علاوہ ماں کے لیے واجب نہیں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرے. اب چاہے باپ کسی دوسری عورت کو ملازم رکھ کر یا کسی دوسری عورت سے درخواست کر کے یا فرض کیجیے کہ ڈبے کے دودھ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرے، البتہ اگر ماں یہ اپنی ظاہر کرے ماں یہ خواہش ظاہر کرے کہ میں اپنے بچے کو خود دودھ پلانا چاہتی ہوں, تو اب باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے حوالے اس بچے کو کرے. اگرچہ ماں کے لیے واجب نہیں تھا کہ بچے کو دودھ پلائے, لیکن وہ یہ کہے کہ اپنے بچے کو میں ہی دودھ پلانا چاہتی ہوں, تو اب باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ماں کی بات مانے. یہاں تک کہ اگر وہ اجرت طلب کرے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں, لیکن مجھے اس کی اجرت چاہیے, مجھے اس کے پیسے چاہیے, تو باپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اس بچے کے ماں کو یعنی اپنی بیوی کو دودھ پلانے کی اجرت دے. یہ اجرت اگر بچے کے پاس کوئی مال موجود ہے, وہ بچہ جو پیدا ہوا اگر اس کا کوئی مال ہے تو اس بچے کے مال میں سے اس کو یہ اجرت دی جائے. مثلا بچے کی ولادت کے فوراً بعد کسی رشتے دار نے آ کر اس بچے کے نام یا اس بچے کو 1000 روپے کا تحفہ دے دیا, 100 روپے اس کے ہاتھ میں دے دیے, 500 روپے اس کے ہاتھ میں سما دیے, اب یہ بچے کا مال ہو گئے. ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں گی اور اس کی اجرت طلب کروں گی. بچے کے پاس مال ہے, باپ کو اختیار ہے کہ بچے کے مال میں سے جتنی ماں اجرت طلب کرے وہ کاٹ کر اس کے حوالے کرے. اگر بچے کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو پھر باپ کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے جیب سے اس بچے کے دودھ پلانے کا انتظام کرے, یعنی اپنی بیوی کو نان و نفقہ پہ جو دے گا وہ دے گا, لیکن ساتھ ساتھ یہ اجرت بھی وہ دے گا, واجب ہے اس کے لیے دینا جو بیوی طلب کر رہی ہے. البتہ ایک صورت میں یہ واجب نہیں ہے, اور وہ یہ کہ اگر ماں عام عورتوں سے زیادہ اجرت طلب کرے, عام عورتیں 100-200 روپے مہینے کے اوپر مل جائیں گی دودھ پلانے کے لیے, ماں کہے کہ میں 300 روپے لوں گی, تو اب باپ کے لیے صورت میں واجب نہیں ہے کہ اس اپنی بیوی کے حوالے بچہ کرے, بلکہ دوسری عورت کے حوالے اس بچے کو کر سکتا ہے, یا کوئی اور عورت مفت تیار ہے اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اجرت طلب کر دوں, تو اس صورت میں بھی اس دوسری عورت کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور اس ماں سے اس بچے کو دودھ پینے کے وقت چھین کر لایا جا سکتا ہے. بہرحال مسئلہ کل یہ کہ باپ کے لیے اولاد کے دودھ پلانے کا انتظام کرنا واجب ہے, ماں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں. البتہ سنت اور تاکید یہ ہے, کیونکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ بچے کے لیے اپنی ماں کے دودھ سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں, اس میں ماں کا بھی فائدہ ہے اور بچے کا. لیکن ایک اور مقام ایسا ہے, یہ مسائل میں لیکن بہت آئیں گے اور ذہن کلچ کر رہ جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے مسائل کے بیان کرنے. ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین اور برکت والی غذا ہے. البتہ اگر فضیلت تقوی علم یا پرہیزگاری اس ماں سے بہتر کوئی اور عورت موجود ہے جو اس بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے, تو اب ماں کے مقابلے میں دوسری عورت کو ترجیح دی جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. اگر ماں ہی جیسی سب عورتیں ماحول میں ایک ہی علم ایک ہی تقوی ایک ہی پرہیزگاری کوئی فرق نہیں ہے تو ماں کو ترجیح دی جائے, اور علم اور تقوی اور پرہیزگاری میں, علم سے مطلب دین کا علم, علم اور تقوی اور پرہیزگاری میں اگر ماں کے مقابلے میں کوئی اور ہے تو اس کو ترجیح دی جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. اب ایک دوسرا مطلب, علماء نے واجب قرار دیا کہ بچے کو کم سے کم 21 مہینے تک دودھ پلایا جائے, یوں تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال, لیکن 2 سال سے 3 مہینے کی چھوٹ مل سکتی. بہتر یہ یعنی بچے کے لیے سب سے مناسب یہ ہے کہ اس کے لیے 2 سال تک دودھ کا انتظام کیا جائے, لیکن کم از کم 21 مہینے تو ضروری ہے, اس سے کم مدت نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ کوئی اور ایسی حاجت پیش نہ آ جائے, حسن طبیب یہ کہہ دے, جب کوئی اور ایسا مسئلہ پیش نہ آئے کہ جس کے اندر 21 مہینے سے پہلے دودھ کو چھڑوانا ضروری ہو جائے, اس وقت تک کچھ علماء کے نزدیک واجب اور کچھ کے نزدیک سنت, جس میں آج کل کے چند مراجع ہیں, کہ کم از کم 21 مہینے تک بچے کے دودھ پلانے کا انتظام ضرور کیا جائے. 24 مہینے سب سے بہتر ہے, اس سے کچھ زیادہ ہو جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن 21 مہینے ضرور ہونا چاہیے. بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ آج کے دور میں نہ کوئی ان کی پابندی کے لیے تیار ہے اور نہ ہی شاید ان کی اتنی ضرورت پیش ہے. تو دوسری چیز اولاد کے سلسلے میں واجب یہ ہے کہ اس کے دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے. تیسری چیز جو واجب ہے وہ ہے اولاد کی تربیت, اولاد کی غذا کا, لباس کا, کھانے پینے کا, سونے اٹھنے کا, یہ اولاد کی تربیت جو ہے یہ بھی واجب ہے. لیکن یہ کس کے لیے واجب ہے؟ یہ بھی باپ کے لیے واجب ہے. البتہ اس کے اندر بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے جس میں بار بار لیکن اگر مگر اس میں نکلتی چلی جائیں گی, اگر آپ توجہ سے سنیں تو بات واضح ہو جائے گی. یہ مسئلہ آج کل ہمارے گھرانوں میں بہت زیادہ پیش آتا رہتا ہے. کون بچے کو اپنے پاس رکھے, کون بچے کو اپنے پاس بلائے, کون اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے, کون اس کا ہاتھ منہ دھلائے, یہ سارے کے سارے مسئلے بچے کی تربیت سے متعلقہ مسئلہ. واجب ہے بچے کی تربیت کرنا باپ کے لیے, البتہ اگر ماں چاہے بچے کی تربیت کرنا تو آپ آئے خوئی کے نزدیک 2 سال تک ماں کی نگرانی میں بچے کا دینا واجب ہے. خود اگر ماں فائل ظاہر کرے, ماں کی تمنا یہ ہو کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں, 2 سال تک یہ ماں کے حوالے, لیکن اس کے اندر 3 شرطیں. پہلی شرط یہ کہ ماں مسلمان ہے. غیر مسلم ماں اگر اپنے بچے کو طلب کرنا چاہے تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ ماں عاقل سمجھدار, اگر بے وقوف ہے یا پاگل ہے تو اس صورت میں اس کی بات کا ماننا ضروری نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ معمول رکھیں, ماں کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ یہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دے. اگر ماں کے بارے میں شک تو یہ بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکتی. اب ایک مثال جو آج کے اس ماحول میں یا اس کم از کم اس ماحول میں جس میں ہم تقریر کر رہے ہیں بالکل بیکار, لیکن اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ مثلا ایک عورت کو یقین ہے کہ اگر میں نے بچہ اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو فرض کیجیے اگر لڑکی ہے کہ آگے چل کر اسے سوائف بنائی یا آگے چل کر اسے حرام راستے پہ لے جائے گی, ٹھیک ہے وہ ماں مسلمان بھی عاقل بھی, لیکن بچے کے بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ وہ بچے کو صحیح راستے پر رکھے, تو اس صورت میں بھی ماں کی بات ماننا ضروری نہیں. لیکن اگر ماں عاقل ہو مسلمان اور بچے کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے تو آپ آئے کوئی کے نزدیک چاہے لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال تک ماں کے پاس رکھنا واجب, 2 سال سے 7 سال تک ماں کے پاس رکھنا سنت, 7 سال سے بالغ ہونے تک باپ اپنے پاس اسے رکھے. اور آقا خمینی کے نزدیک لڑکے اور لڑکی کے مسئلے میں فرق, 2 سال تک لڑکے کو ماں کے پاس رکھنا واجب, اس کے بعد باپ لا سکتا ہے. لڑکی میں یہ ہے کہ 7 سال تک ماں اسے رکھ سکتی ہے اگر وہ چاہے, اور اس کے بعد باپ اسے لا سکتا ہے. خلی صاحب کے نزدیک لڑکی کو بھی 2 سال کے بعد لایا جا سکتا ہے, لیکن آقا خمینی کے نزدیک 7 سال تک لڑکی کو ماں کے پاس رکھنا. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ماں اگر اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر دے کہ ہاں اس بچے کو میں اپنے پاس رکھوں گی, تب بھی وہ باپ سے یعنی اپنے شوہر سے اجرت طلب کر سکتی ہے, اور یہ کہہ سکتی ہے کہ اس بچے کی نگرانی کے لیے میں 200 روپے مہینہ لوں گی. تو باپ کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ بچے کو ماں کے حوالے, اور یہ بھی واجب ہے کہ اسے اجرت دے, سوائے ایک صورت سے, وہ یہ ہے کہ وہ ماں اتنی اجرت طلب کرے کہ جس سے کم اجرت کی کوئی اور عورت معاشرے میں مل رہی ہے. تب تو دوسری بات ہے, پھر تو شریعت باپ کو نقصان کے اندر نہیں دیکھ سکتی. لیکن اگر ماں وہی پیسے طلب کر رہی ہے جو معاشرے کے اندر عام طور پر بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت طلب کرتی ہے, تو باپ کے لیے واجب ہے کہ بیوی کے حوالے اپنی اولاد بھی کرے اور ساتھ ساتھ اسے اجرت. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر طلاق ہو, شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے, تو اس صورت کے اندر مسئلہ اپنی جگہ رہے گا کہ 2 سال تک بچے کو اس کے پاس سے نہیں لایا جا سکتا, اور اگر لڑکی ہے تو آقا خمینی کے نزدیک 7 سال تک نہیں لایا جا سکتا. یہاں تک کہ اگر وہ عورت طلاق کے بعد زنا بھی کرے, پہلے حرام بھی کرے, تب بھی بچے کو اپنے پاس رکھنے کا جو حق شریعت نے اسے دیا ہے وہ اس کے پاس رہے گا, ختم نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتی تو اس صورت میں اب یہ حق ختم ہو گیا. مثلا 1 سال کا بچہ تھا, اس نے دوسرا نکاح کر لیا, تو اب باپ اس بچے کو واپس لا سکتا ہے. پھر یہاں پر ایک مسئلہ نکلا, وہ یہ کہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا, 4 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی, ابھی بچے کی عمر 2 سال سے کم, 2 سال تک ماں کو رکھنے کا اختیار, لیکن ماں نے دوسری شادی کر لی, اختیار ختم ہو, پھر دوسری شادی بھی طلاق کے اوپر منتج ہوئی, دوسری شادی بھی ختم ہو گئی, طلاق ہو گئی, رشتہ ٹوٹ گیا. اب کیا ماں کو دوبارہ حق واپس مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس صورت میں آقا خمینی کا فتویٰ یہی ہے کہ ماں کو اب یہ حق نہیں مل سکتا ہے, اور آقا خمینی کا یہ فتویٰ ہے کہ نہیں, پھر بھی یہ حق اسے واپس مل جائے گا اگر وہ مدت پوری نہیں ہوئی. ماں تو اس بچے کو اپنی نگرانی میں رکھے دو سال تک, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے دودھ پلانے کی حامی بھی بھائی. یہ ہو سکتا ہے کہ انکار کرے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی, باقی اس بچے کو اپنی نگرانی میں رکھوں گی. تو باپ دودھ پلانے کے لیے کوئی اور انتظام کرے گا, اور اس کو اب دو انتظام کیے جائیں, دودھ پلانے کے وقت دوسری عورت کے حوالے کیا جائے گا, اور بعد میں ماں کے پاس رکھنا ضروری. باپ ناراض نہیں ہو سکتا, غصہ نہیں دکھا سکتا اپنی بیوی کے اوپر کہ جب تم دودھ نہیں پلا رہی ہو تو مجھے تمہارے پاس نہیں رکھنا, یہ کہنا اس کے لیے حرام. ہاں بیوی اگر چاہے تو خود یہ کہہ سکتی کہ دو سال کی مدت اس کے لیے جو ہے اختیار, چاہے تو خود یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اس اولاد کو نہیں دیکھ بھال کروں, اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن باپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو تمہارے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے بچہ چھین کے لے آیا تو اس نے ایک گناہ تو کیا, اور یہ گناہ ایسا کہ بعد میں اگر پیسے ویسے دے کر بھی کہ بھائی اتنے سال میں نے اتنے عرصے تمہارے پاس نہیں رکھا پیسے لے لو معاف کرو, پیسے ویسے دے کر بھی اس کا تدارک نہیں ہے, یہ گناہ ہو گیا اور اب اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ بھی نہ کرے اور بیوی کے سامنے معافی کی طرف نہ کرے. بیوی کو تو یہ حق حاصل ہے کہ اولاد کی تربیت سے ہاتھ اٹھا لے اور انکار کرے, باپ کو یہ حق حاصل نہیں. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی اولاد کی دیکھ بھال نہیں کرنا چاہتا ہوں. باپ کے لیے واجب ہے اولاد کی دیکھ بھال اور پرورش کرنا بالغ ہونے. بالغ ہونے کے بعد اب سارا کا سارا مسئلہ اس لڑکے یا لڑکی کا, وہ چاہے تو باپ کے پاس رہے چاہے تو ماں کے پاس رہے اور چاہے تو دونوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو جائے. لیکن وہاں ایک شرط کہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ علیحدہ ہونے سے یہ بچہ بہک جائے گا, گمراہ ہو جائے گا, حرام پر چل نکلے, تو پھر باپ کو یہ حق رہتا ہے کہ اتنے سال تک مزید اسے اپنی نگرانی میں رکھ سکتا ہے جب تک کہ یہ بچہ رشید نہ ہو جائے, بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار نہ ہو جائے, اپنی اچھائی اور برائی سمجھنے لگے. خیر بچے تو آج کل 15 تو بہت بڑی چیز ہے, 12-13 سال کے اندر سمجھ جاتے ہیں اپنی اچھائی اور برائی, لیکن لڑکی کا مسئلہ ہے 9 سال کی بچی, اب اسے اختیار, بالغ ہو گئی, باپ کو بھی چھوڑ دے ماں کو بھی چھوڑ دے. لیکن اس ماحول میں آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ 9 سال کی بچی اگر علیحدہ ہو تو یقین ہو سکتا ہے کہ اب اس کی اصل جوانی شروع ہو رہی ہے, یہ بہک سکتی ہے. تو اگر یہ یقین, یہ مسئلہ خدا کے اور باپ کے درمیان, اسے اگر یقین ہے کہ میری بیٹی غلط راستے پر یعنی حرام کے راستے پر ناسمجھی کی وجہ سے چلی جائے گی, ایک تو یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر جائے گی تب تو مسئلہ دوسرا, پھر اس کو نہیں روک سکتا اپنے سے علیحدہ ہونے. ایک یہ پتا ہے کہ ناسمجھی کی وجہ کوئی بے وقوف بنا لے گا, کوئی دھوکہ دے دے گا, اس کے پاس اپنی اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکے, اس صورت میں باپ اپنی بیٹی کو روک سکتا ہے اس وقت تک جب تک یہ بیٹی میں سمجھ نہ آ جائے, اور یہی مسئلہ دے دینا ہے. اب 2 سال تک ماں رکھ سکتی ہے بیٹے کو, 2 سال کے بعد باپ کو رکھنا. اگر ماں کا انتقال ہو گیا 2 سال کی مدت کے اندر اندر ماں کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا یہ نانا یا نانی اس بیٹی کو رکھیں گے یا باپ واپس لے جا سکتا ہے؟ ابھی 2 سال کی جو مدت ہے وہ پوری نہیں, یہ 2 سال ماں کا یہ پورا نہیں ہوا مسئلہ, اور ماں کا انتقال ہو گیا, تو اب کیا 2 سال تک جو ماں کا حق تھا وہ ماں کے رشتے دار اس اولاد کو رکھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہیں, ماں مر گئی فوراً یہ حق باپ کے پاس آ جائے گا چاہے ابھی ایک ہی مہینہ کیوں نہ ہوا ہو بیٹھے. اور بالکل یہی مسئلہ باپ کا ہے کہ باپ کے لیے بالغ ہونے تک بیٹے کو رکھنے کا اختیار تھا, لیکن فرض کیجیے کہ باپ کا انتقال ہو گیا جب بیٹا 6 سال کا تھا 7 سال کا, اب کیا چچا دادا یا دادی آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ 15 سال تک باپ کو رکھنے کا اختیار تھا وہ مر گیا ہم اس کے رشتے دار ہیں اس لیے اب ہم اسے رکھیں, یا یہ نہیں کہہ سکتے؟ تو مسئلہ یہی کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے رشتے داروں کا کوئی حق نہیں, بلکہ اب ماں اسے اپنے گھر ڈال سکتی ہے اور لانے کے بعد بالغ ہونے تک رکھ سکتی ہے. البتہ ماں اگر انکار کرے تو دادا پر حق آ جائے گا, جیسا کہ بس اب اگلے مسائل نان و نفقہ کے جو ہے اس میں یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب یہ جو اتنے عرصے رکھے گا تو رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے لباس, ہاتھ اس کے غسل کا, ہاتھ منہ دھونے کا, اس کی تعلیم, اس کی تربیت کا سارا انتظام کرنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے گھر رکھ رہا ہے. 2 سال تک ماں کی ذمہ داری اور 2 سال کے بعد باپ کی ذمہ داری, یہاں تک کہ اس کے کپڑے دھونا, اسے نہلانا, اسے فرض کیجیے کہ بیت الخلا لے جانا, یہ 2 سال کے بعد سب آپ کی ذمہ داری ہے. ماں اگر لے لے ذمہ داری تو بڑا سوال, انکار کر دے کہ مطلب تم سنبھالو اور تم جانو تمہارا بیٹا جانے, تو باپ کے لیے واجب ہے اس چیز کو لے لینا. اور آخری مسئلہ کہ 2 سال جو ماں کے پاس رکھنے کی مدت, اس میں بھی ماں کو یہ اختیار کہ اس چاہے پوری مدت کو ختم کر دے کہ بھائی میں بیٹے کو نہیں رکھوں گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے لیے اپنا حق ختم کر دے. مثلا 6 مہینے کا بچہ ہے, آپ حضرات تھوڑا آگے کچھ لکھ لیں. اب مثلاً 6 مہینے کا بچہ, اس کی دیکھ بھال ماں کر رہی ہے, 2 سال تک ماں کر سکتی, لیکن یہ ہو سکتا ہے ایک دن ماں کہے, ایک دن کہہ دے کہ بھائی آج میں نہیں دیکھ سکتی بچے کو, آج تم اس کو دے. اب اگر اس دن بچہ پیشاب کرتا ہے, کوئی اور نجاست پھیلاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, بھوکا ہوتا ہے, سب کچھ, اس دن اس کو دیکھنا باپ کی ذمہ داری ہو جائے گی. یعنی اور یہ نہیں کہ باپ ناراض ہو جائے کہ ٹھیک ہے آج تم نے نہیں دیکھا اب میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا, آج سے میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا, یہ نہیں. ماں کو یہ اختیار 2 سال کی مدت میں جس دن بھی چاہے وہ اس دن کے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ آج میں اس کی دیکھ بھال کرنے کو تیار نہیں, آج تم اس کی دیکھ بھال کرو, اور باپ کے لیے اس دن واجب ہو جائے گا بیٹے کی دیکھ بھال کرنا. تو اب جو بعض اوقات شریعت کے مسائل کچھ مشکل نظر آتے ہیں, مثلا بیوی نے کہا کہ آج مجھے اپنی ماں کے یہاں جانا ہے, شوہر نے کہا میں نہیں جانے دوں گا, مجھے اختیار ہے تجھے گھر سے روکنے کا, باہر نکلنے سے روکنے کا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے آج تم اپنے بیٹے کو دیکھ بھال کرو. ایک دن جو بچے کو دیکھ بھال کرے گا تو خود ہی شوہر کو مجبور ہو کر کہنا پڑے گا کہ اچھا جاؤ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. جو بیوی کو اختیار اس طریقے سے بھی بات کرنا چاہے تو کر سکتی کہ ایک دن کے لیے کہے کہ آج میں اس بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی, ایک ہفتے کے لیے کہے کہ میں نہیں دیکھنا چاہتی, تم اپنی اولاد کو سنبھالو. تو باپ کے لیے واجب ہے اپنی اولاد کو اپنے پاس لا کر اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھنا, اور بیوی چاہے دیکھتی رہے اپنے شوہر کو اس مصیبت میں گرفتار لیکن آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنا اس کے لیے ضروری نہیں. تو شریعت کے مسائل میں یہی کہ حل بھی ہے مسئلہ نہیں. تیسری چوتھی چیز جو واجب ہے, ایک چیز واجب ہو گئی وقت ولادت مدد کرنا, دوسری چیز واجب ہو گئی کہ دودھ پلانے کا انتظام کرنا, تیسری چیز واجب ہو گئی کہ دودھ پلانے کے علاوہ اس کی تمام صحت کرنا, پرورش کرنا, کپڑے وغیرہ کا خیال رکھنا, غسل وغیرہ کا خیال رکھنا, اور آخری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے کو ان تمام چیزوں سے روکے کہ جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. حرام تو نہیں کہا جا سکتا, ناپسندیدہ ہے, جیسے شراب پینا, زنا کرنا, قوم لوط کے فعل کو انجام دینا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, وہ تمام کام جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے, یہ ذہن میں رہے, حرام ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد. جب تک ایک بچہ نابالغ ہے اس پر نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے. 15 سال سے بڑے شوق کے لیے شراب پینا حرام, لیکن 12 سال کا بچہ اگر نابالغ ہے تو اس کے لیے شراب کا پینا حرام نہیں. تو بہرحال اس کے لیے اصطلاح ہے ناپسندیدہ افعال. وہ تمام کے تمام افعال جو بالغ لوگوں کے لیے حرام ہے, نابالغ کے لیے وہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے, لیکن نابالغ سے کوئی شریعت مخاطب نہیں ہو سکتی, کیونکہ شریعت کا کام نہیں ہے نابالغ سے گفتگو کرنا, اس کو کوئی حکم نہیں دے سکتی ہے شریعت. ہاں اب یہ اس کے باپ, اس کی ماں اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کہ وہ اپنی اولاد کو ہر ایسے کام سے روکیں کہ جو شریعت ناپسندیدہ قرار دے رہی, اور اگر نہیں روکیں گے تو ذمہ داری ان کے اوپر ہو جائے. لیکن ایک مسئلے میں اختلاف, وہ یہ ہے کہ نجس چیز کا کھانا مرد بالغ کے لیے تو حرام ہے, نابالغ کے لیے آقا خمینی حرام قرار دیتے ہیں, آقا خلی اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو نجس چیز کا کھانا یہ ایک واحد حرام چیز ہے, اس کے علاوہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان سے روکنا اولاد کو یہ والدین کی ذمہ داری ہے, ان کے لیے واجب. البتہ اگر کوئی نجس چیز کھا رہا ہو تب حکم یہ ہے, بہتر یہ ہے, یہاں سے سنت چیز شروع ہوگی, سنت یہ ہے کہ اسے اس حرام کام سے روکا جائے جو اس وقت اس کے لیے حرام نہیں, اور سنت یہ ہے کہ اس کو عبادات کی تمرین کرائی جائے, عبادات کی مشق کرائی جائے, عبادات کی پریکٹس کرائی جائے, اور اس کے ساتھ ہی اولاد کے سلسلے کے جتنے واجبات ہیں والدین کے اوپر وہ سب ختم ہو جائے. ولادت سے لے کر بالغ ہونے تک کا مسئلہ ہے, ولادت 2 سال تک دودھ پلانا, اس کے بعد اس کی تربیت کا انتظام کرنا, اس کے بعد اسے ناپسندیدہ کاموں سے روکنا. یہ ناپسندیدہ کام تب تک روکنا واجب ہے والدین کے لیے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا, جب بالغ ہو گیا تو خود اس کے لیے اس ان کاموں سے روکنا ضروری ہو جائے. تو اولاد کے لیے 4 واجب ذمہ داریاں جو والدین پر شریعت نے دی وہ آج آ گئیں, 10 مستحبات وہ گزشتہ تقریب میں گزر گئے تھے اور 2 مستحبات مزید آج آ گئے. اس کے ساتھ ہی اولاد کے حقوق سفری طور پر تفصیل تو اس میں بہت وہ ختم ہے, اور اولاد کے حقوق کے بعد اب نکاح کے سلسلے کا آخری مسئلہ. غالباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا نکاح کے مسائل پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور آج اب اس سلسلے کی آخری گفتگو شروع ہو رہی ہے جسے کہا جاتا ہے نان و نفسے کی گفتگو. نان و نفع کسے کہتے ہیں, کتنا ہوتا ہے, یہ تفصیل تو انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں آئے گی, آج گنجائش نہیں ہے وقت کے اندر. لیکن آج پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس کس کا نال و نفقہ ایک انسان پر واجب ہے. ایک انسان پر چار ہستیوں کا نال و نفقہ واجب ہے، اپنا، اپنی بیوی کا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے مملوک کا جو اس کی ملکیت کے اندر موجود ہے. آج وقت کیونکہ بہت محدود رہ گیا ہے، ہم بالکل تفصیل میں نہیں جا سکتے، انشاءاللہ آئندہ تقریر سے تفصیل آئے گی. سب سے پہلا نان و نفقہ، یہ چار نان و نفقے والے، اپنا، تو اپنا تو معلوم ہے کہ اپنی جان بچانے کے انتظام کرنے، اپنی بیوی کا وہ مسئلہ بھی معلوم ہے، اپنے رشتے داروں کا، وہ نان و نفقہ ہے کیسا کتنا وہ بعد میں آئے گا، پہلے تو اس کی تشریح کے رشتے دار سے کیا مراد. رشتے دار سے مراد صرف دو رشتے دار، بس صرف ان دو رشتے داروں کا نان و نفقہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ باقی رشتے داروں کا سننا. کون سے دو رشتے دار؟ ایک والدین، دوسری اولاد. والدین سے مطلب، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ والدین سے مطلب صرف والدین نہیں بلکہ باپ، ماں، باپ کے والدین، ماں کے والدین، باپ کے والدین کے والدین، ماں کے والدین کے والدین. حضرت آدم و حضرت حوا بھی اگر آج زندہ ہوتے تو ان کا نان و نفقہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا، بشرطیہ کہ ان کے پاس خود کوئی انتظام نہ ہوتا. تو والدین سے مطلب یہ ہے کہ باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، جہاں تک یہ سلسلہ جائے، ماں، نانا، نانی، پر نانا، پر نانی، جہاں تک یہ سلسلہ جائے. اور دوسری اپنی اولاد، اولاد کا بھی یہی مسئلہ، اولاد سے مطلب بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہاں تک، جہاں تک یہ سلسلہ آخر تک جائے. یعنی اگر آج حضرت آدم ہوتے ان کے پاس حیثیت ہوتی تو تمام دنیا کیونکہ ان کی اولاد، اس لیے اس سب کا نان و نفقہ حضرت آدم کے اوپر اور حضرت حوا کے اوپر واجب ہو سکتا. تو اولاد کا سلسلہ جہاں تک نیچے جائے، بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، جب تک یہ سلسلہ جائے، بس صرف یہ دو رشتے دار ہیں جن کا نان و نفقہ انسان کے لیے واجب ہے. اس کے علاوہ کسی کا نان و نفقہ واجب نہیں، نہ چچا کا، نہ ماموں کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کی اولاد کا، نہ بہن کی اولاد، کسی کا نان و نفقہ انسان کے لیے واجب نہیں. اور یہ نان و نفقہ جو واجب ہے یہ بھی صرف اپنے رشتے دار کا ہے، مثلاً بیٹے کا ہے، بہو کا نہیں. اسی طریقے سے بیٹی کا ہے، داماد کا نام و نفقہ واجب نہیں. اور اسی طریقے سے سلسلہ آپ سوچتے جائیے کہ جو اپنا رشتے دار ہے اس کا نام و نفقہ واجب ہے، اس کے بیوی کا یا اس کے شوہر کا نام و نفقہ واجب نہیں. یہ ہو گیا رشتے دار کا مطلب کیا ہے. اور چوتھی چیز ہے مملوک، جو آپ کی ملکیت میں. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم ختم کر لیں تو پھر اپنے موضوع پر آتے ہیں. مملوک جو آپ کی ملکیت میں، اس کی دو قسمیں ہیں، یا انسان ہو سکتا ہے آپ کی ملکیت میں، یا حیوان ہو سکتا ہے. انسان تو بہرحال اب ممکن ہی نہیں جب تک کہ خود امام زمانہ آ جائے اور ان کی موجودگی میں جہاد نہ کیا جائے. اس وقت تک اب نہ کوئی مرد غلام بن کر آ سکتا ہے، نہ کوئی عورت کنیز بن کے آ سکتی. تو وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا. صرف چوتھی، صرف آخری چیز بچی، جانور. تو اپنا، بیوی کا، رشتے داروں کا اور گھر کے اندر پلے ہوئے جانوروں کا نان و نفقہ انسان کے لیے واجب ہے. جانوروں کا نان و نفقہ، ذرا دیکھیے کہ شریعت کے اندر کتنی وسعت ہے اور کتنی ہمدردی کا خیال رکھا گیا ہے. آج انسداد بے رحمی ہے، حیوانات کی انجمنیں بنی، لیکن یہ 1400 سال پہلے کی شریعت، اس وقت اور اس ماحول میں جب انسان کی جان کی کوئی قیمت نہ، اس وقت شریعت یہ مسئلہ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے اپنے گھر کے اندر پلے ہوئے جانوروں کا نان و نفقہ واجب. یہاں تک آقا خمینی تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شہد کی مکھیاں پالی تو شہد کی مکھیوں کا نان و نفقہ دینا بھی واجب، اور اگر کسی نے ریشم کا کیڑا پالا تو ریشم کے کیڑے جو وہ غذا استعمال کرتا ہے وہ نان و نفقہ دینا بھی واجب. گھر کے اندر کے پانی کا انتظام اور ان کی رہائش کا انتظام، یہ واجب ہے انسان کے لیے. یعنی اگر اس کو انجام نہ دے، ایک دن بلی کو بھوکا رکھا تو وہ گناہ گار ہو جائے مسائل نہ جاننے کی بنا پر. اگر کبھی اس قسم کے واقعات آپ سنتے ہیں کہ بلی کو باندھا رکھا وہ پیاسی مر گئی عورت جہنم میں چلی گئی، تو لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں بھلا یہ کیسے ممکن. یہ مسئلہ ہے کہ واجب ہے آپ کے لیے اس کے نان و نفقے کا خیال رکھنا. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود اس کے نان و نفقہ اس کو لا کر دیں. دو چیزوں میں سے ایک اختیار، یا خود اسے کھلائیے اور یا اسے آزاد کر چھوڑ دیجیے ایسے علاقے میں جہاں جا کر وہ اپنا نان و نفقہ حاصل کر سکتا ہے. اب فرض کیجیے کہ ایک بکری آپ لے کے آئے، یا اسے آپ چارہ دیجیے اور یا پھر اسے کھول دیے، لیکن کھول کر اگر آپ اپنے گھر میں چھوڑ دیں گے تو یہ بیکار ہے. کھول کر ایسے علاقے میں چھوڑ دیں جہاں وہ اپنا نان و نفقہ حاصل کرے، چراگاہوں میں، بیابان میں، جنگل میں، وہاں پہنچا دیجیے. پھر اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ جب نان و نفقہ حاصل کر لے، کھا پی لے، تب آپ اسے دوبارہ اپنے یہاں لا سکتے ہیں. تو انسان کے لیے واجب ہے اپنے گھر کے پلے ہوئے جانوروں کے غذا کا، کھانے کا، پینے کا اور رہائش کا انتظام کرنا. اور اگر کوئی شخص اس پر تیار نہ ہو، گھر میں جانور پالا ہوا ہے کھانا نہیں دے رہا، تو اس کو مجبور کیا جائے حاکم شرع یا اس کا وکیل یا اس علاقے کے مومنین، وہ اس کو مجبور کریں گے کہ تین میں سے کوئی ایک کام کرو، یا اسے بھیجا دو، یا اسے فروخت کر دو، یا اگر ایسا جانور کہ جو ذبح ہو سکتا ہے اور اس کا گوشت کھلا، یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ استعمال کرو، ورنہ اس کو کھول کر آزاد کر دو. ان تین میں سے کوئی ایک کام کرنے کا حکم دیا جائے گا. اور اگر ان تین میں سے کسی ایک کام کو انجام نہ دے، تو اب اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے جانور پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کو گرفتار کر کے اس وقت تک قید خانے میں ڈالا جائے گا جب تک کہ یہ اپنے جانور کا نان و نفقہ دینے کو تیار نہ ہو جائے. اور اتنے عرصے میں جو جانور اس کے نان و نفقے کا انتظام یا مومنین کریں گے یا زکات سے، یا بعض علماء تو کہتے ہیں خم سے بھی اس کے نان و نفقے کا انتظام کیا جائے گا. یہ ایک جانور کی، ایک بلی کی، ایک چوہے کی، ایک مرغے کی شریعت کی نگاہ میں، بلکہ شہد کی مکھی اور ریشم کے کیڑے کی فقہ کی نگاہ میں اہمیت کہ اس کے نان و نفقے کا بھی انتظام نہ کرو تو انسان کو اتنی سخت سزا مل سکتی ہے. تو کہاں یہ کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی بیوی. اب اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اور بعد میں تو تفصیل آتی رہے گی. ایک چیز ہم چھوٹی سے آپ کو بتا دیں کہ نان و نفقے میں ایک مسئلہ سنیں گے، شاید تعجب بھی ہو آپ کو، کہ بعض حالتوں کے اندر شریعت بھیک مانگنے کو واجب قرار دیتی ہے. ایک ایسا بھی مسئلہ آئے گا، آج تو وقت نہیں ہے، ورنہ ہم بتا دیں. شریعت کی وسعت کو دیکھیں، اس دور کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، کہ ایک ایسی صورتحال بھی ہے کہ جب انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، لوگوں سے عطیے کا طلب کرے، لوگوں سے بھیک مانگے اور بھیک مانگ کر نام و نفقہ پہنچائے. یہ بڑے اہم مسائل ہیں جو ہم آنے والے ہیں، اور اہم ترین مسائل اس اعتبار سے بن جاتے ہیں. اہم تو ہر مسئلہ، لیکن یہ اس اعتبار سے اہم ترین بن جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ماحول، وہ ان مسائل کا بڑی شدت کے ساتھ شکار ہو چکا ہے. اور عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ بیوی کو بڑھا دیا، والدین کو گرا دیا، والدین کو بڑھا دیا، بیوی کو گرا دیا. بات سمجھنے میں لوگوں کے پریشانی ہو جاتی ہے. ہمارے پاس اتفاق سے اس وقت وہی مجمع ہے کہ جو ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے. اس میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ہر ممکن بیان کرنے کے باوجود اب تک ہم نے بیان نہیں کیے عام مجمعے کے سامنے. تو بس گزارش یہ ہے کہ اب اسی کے اندر مثلاً ایک مسئلہ ہوا جائے گا کہ بیٹی شادی کے لیے بیٹھی ہے، باپ حج پر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے، یعنی بیٹی کی شادی نان و نفقے میں آتی ہے یا نہیں آتی. اگر بیٹی کی شادی باپ کی ذمہ داری تو باپ کے لیے حج پر جانا حرام، اور اگر بیٹی کی شادی باپ کی ذمہ داری نہیں تو باپ کے لیے حج پر جانا واجب. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ فرض کیجیے اپنی بیٹی کا نان و نفقہ باپ پر واجب، لیکن یہاں تک مسئلہ ہے کہ اگر بیٹی خود سے شادی کر سکتی اور شادی نہ کرے، تو اب باپ اپنی بیٹی کو نہیں کھلائے گا، بلکہ کہے گا کہ جاؤ جا کر شادی کرو تاکہ تمہارا نان و نفقہ تمہارے شوہر پر واجب ہو جائے. اس قسم کے کئی مسئلے آئیں گے جو آپ خود ہی سوچیں کہ معاشرے میں کس طرح سے بیان کیے جائیں اور ہمارے بزرگ کس طریقے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں نوجوان مجمع کی اکثریت، اور وہ جانتا ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں مصلحت، قلت، فائدہ، اور ہر حکم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حکم بھی ہے کہ جس سے ہمارے لیے آسانی، اس لیے انشاءاللہ یہ مسائل بیان کیے جائیں گے. اور ہمارے اپنے خیال میں کیونکہ عام مسائل ہیں، اس لیے سب سے زیادہ دلچسپ مسائل آپ کو فقہ سے یہی لگیں گے. تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ. درود بھیجو محمد والا. جیسا کہ ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جو شریعت کی وسعت کا اندازہ لگائیے، یہ شہد کی مکھی اور ایک ریشم کے کیڑے کے سلسلے یہاں تک کہہ رہی ہے کہ مالک کو گرفتار کر کے اس وقت تک قید میں ڈالے رکھے جب تک کہ مجھے اس جانور کو آزاد نہ کر دے، اور یا پھر اس کے نان و نفقے کا انتظام نہ کرے. تو وہ شریعت کتنی وسیع اور کتنی ہمہ گیر ہو. اور آج کل پھر بھی یہ سن لینا آسان ہے جدید زمانہ آ چکا ہے، ہر شخص کی، ہر جانور کی، درخت کے پتوں تک کی قدر و قیمت لوگوں کو معلوم ہو چکی، اور اس قسم کی انجمنیں مہذب دنیا میں بن چکی کہ جہاں درختوں اور پودوں کی بلکہ پتھروں کی بقا کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے شاید بہت سے لوگوں کو یہ مسائل عجیب محسوس نہ ہو، لیکن اگر کوئی تاریخ کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ وہ کون سا ماحول اور اس ماحول کے اندر جانور تو جانور ایک انسان کی کتنی قدر و قیمت، تب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت یہ کتنی بڑی مہم تھی اور کتنا بڑا کارنامہ تھا جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے، لیکن یہ دیکھیے کہ مسائل ان مسلمانوں کے شکا میں اسی شکل و صورت کے اندر موجود۔ یہ تو ایک غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ باقی جتنے مسلمان ہیں ان کی فقہ میں سارے مسئلے غلط، 90% وہی مسئلے ہیں جو ہماری فقہ کے اندر، تو باوجود عمل نہ کرے وہ دوسری بات، لیکن یہ پیغمبر کا وہ کارنامہ کہ اس ماحول کو ایسا بدلا کہ اس ماحول کے نقیات نے کتابوں میں ان احکامات کو ضرور درج کیا، بڑا دلچسپ ہے یہ تذکرہ۔ بلکہ اگر اسے آپ سوئے ادب اور گستاخی تصور نہ کریں تو سیرت احمد کا جائزہ جتنا دلچسپ اتنا ہی دلچسپ، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں اس سے زیادہ دلچسپ اس ماحول کا تذکرہ ہے جو پیغمبر سے پہلے عربوں کے اندر موجود، اور یہ چیز وہی انسان صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو فقہی مسائل کو سنتا جا رہا۔ لیکن ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز ابتدا سے کیا، کائنات کی خلقت سے گفتگو چل رہی، آج تاریخ اسلام کے سلسلے کی تقریر حضرت آدم کا واقعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اگرچہ ہمارا ارادہ سیرت ائمہ کو بیان کرنا ہے، لیکن یہ تمہیدی گفتگو انتہائی ضروری، تاکہ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ادوار ہوں، کس طرح سے ان کی قوم نے ان کا ساتھ دیا، ساتھ چھوڑا، کس طرح سے ہر نبی کی غیبت، اور پھر آپ پیغمبر کے زمانے کو صحیح طریقے سے سنیں تو سیرت ائمہ بخوبی آپ پر واضح ہو جائے۔ بات ہو رہی تھی حضرت آدم کہ حضرت آدم ایک طویل زندگی گزار، حضرت شیس کو اپنا جانشین بنا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت شیس نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے حضرت انوش کو اپنا جانشین بنایا، اور حضرت انوش نے اپنے انتقال کے بعد حضرت عینان کو اپنا جانشین بنایا، حضرت عینان حضرت محلائیل کو اپنا جانشین بنا کر اس دنیا سے گئے، اور حضرت محلائیل حضرت برا کو اپنا جانشین بنا کر اس دنیا سے گئے، اور حضرت برا کے اس دنیا سے جاتے وقت حضرت ادریس اس دنیا کے اندر ان کے جانشین بنے۔ وذکر فی الکتاب ادریس، قرآن پیغمبر کو حکم دے رہا کہ اس کتاب کے اندر ادریس کا تذکرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ ایک سچے نبی تھے، ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے انہیں بلند و برتر مکان عطا کیا۔ حضرت ادریس جو حضرت آدم کے بعد حضرت شیش، حضرت انوش، حضرت عینان، حضرت بلاغیل، حضرت برا کے بعد اس دنیا کے اندر حضرت آدم کے صحیح جانشین بنے۔ صحیح جانشین کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بیچ میں جتنے جانشین تھے ان کے حالات ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں، پر اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد امت بہکنا شروع ہو گئی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو وہ واقعہ کہ جب حضرت آدم کے بیٹے جو باغی ہو چکا تھا، سرکش ہو چکا تھا، حضرت شیس کے پاس آ کر دھمکی دی کہ تمہارے باپ نے جو علوم تمہارے حوالے کیے ہیں، اگر تم نے ان علوم کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا تو میں تمہارا بھی وہی حاصل کروں گا جو میں نے اپنے دوسرے بھائی کو حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت آدم حضرت شیس کو حکم دے گئے کہ ان تمام علوم کو چھپا کے رکھنا، اور حضرت ادریس کے دور میں جا کر یہ تمام علوم ظاہر ہوئے۔ تو در حقیقت شر کے اور شیطان کے خوف یہ تمام کے تمام انبیاء ان علوم کو چھپانے پر مجبور ہو چکے، اور حضرت ادریس کی اب یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان علوم کو دنیا کے سامنے پیش۔ حضرت ادریس کا اصلی نام اخنوس، اور حضرت ادریس کے بارے میں ایک عجیب بات ہمیں یہ نظر آتی ہے، بڑا تفصیلی موضوع ہے اور انشاءاللہ جب رسالت کی گفتگو ہوگی اس وقت ہم بیان کریں کہ تاریخ عالم کی اہم ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت ادریس کو مانا گیا کہ جن کے بارے میں آج اگر کسی سے پوچھے تو وہ دو جملے آپ کو نہیں بتا سکتا، کوئی مسلمان نہیں دو جملے نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت ادریس تھے تو، لیکن یہ تاریخ عالم کی اہم ترین ہستی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں پیدا ہوں، 28 تہذیبیں دنیا کے اندر وجود میں آئیں، دنیا کے جتنے بر اعظم، دنیا کے جتنے جنگلات، دنیا کے جتنے پہاڑ، دنیا کے جتنے جزیرے، جہاں جہاں انسان موجود ہر انسان اپنا تعلق حضرت ادریس سے قائم کرتا۔ ایک بڑی عجیب بات کہ دنیا میں جہاں پر کوئی فن بھی موجود ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ فن کہاں سے آیا، تو وہ اپنا رشتہ حضرت ادریس سے ملاتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد میں اب تک ایسے لوگ موجود جو حضرت ادریس کی دوبارہ واپسی پر یقین رکھتے ہیں. وہ ایک عقیدہ جو ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کی ہر قوم میں ہے کہ ایک آنے والا آئے گا. تو اکثر اقوام حضرت ادریس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں اور حضرت ادریس ہی کے ذریعے سے ایک ایسا اہم ترین مسئلہ حل ہو جاتا کہ جو لوگوں کے سلجھائے نہیں سلجھ رہا. حضرت ادریس کی اصل اہمیت اس وقت آئے گی جب ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کو رسالت ماننا پڑے. جب عقائد کی گفتگو ہوگی کہ دنیا کے ہر حصے کے اندر جو ایک یکسانیت نظر آ رہی ہے وہ سوائے رسالت کے اور کسی طریقے سے عقل میں نہیں آ سکتی. مثلاً ہم نے بتایا تھا کہ وہ آپریشن کی تصویر سوائے حضرت ادریس کے اور کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. اہم ترین ہستی حضرت ادریس اور روایت امام کے مطابق دو یا تین علوم ایسے جو سب سے پہلے حضرت ادریس نے اس دنیا میں پیش کیے تھے. قلم بنانا اور قلم سے لکھنا سب سے پہلے کاتب جو تھے سب سے پہلے دنیا میں قلم بنا کر لکھنے والے وہ حضرت ادریس. لباس کا سینہ سوئی اور تاگے کی مدد جو دنیا کی ہر قوم کے اندر موجود. سب سے پہلے خیاط سب سے پہلے لباس سینے والے سب سے پہلے درزی وہ حضرت ادریس اور ان کا پیشہ یہی. اس طرح حضرت نوح نے پہلی مرتبہ بڑھئی کا پیشہ دنیا کے سامنے پیش کیا حضرت ادریس سب سے پہلے درزی کا پیشہ اس دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تیسری چیز علم نجوم ستاروں کے حالات کو دیکھ اس سے یہ اندازہ لگانا کہ اب کیا کیا واقعات اس دنیا میں ہونے والے ہیں. بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس علم کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور یہ بات تو ان لوگوں کے ذہن میں ہوگی جنہوں نے دو سال پہلے ہماری وہ فقہی مسائل کی گفتگو سنی کہ کون سا پیشہ حلال ہے کون سا پیشہ حرام. علم نجوم کا سیکھنا اور علم نجوم سے حالات کا حاصل کرنا یہ حرام نہیں. حرام یہ ہے کہ انسان اس پر یقین رکھے کہ جو ہے وہ ایسا ہی ہونے والا یہ حرام. لیکن اگر آپ سیکھیں علم نجوم کو اور ستاروں کو دیکھ دیکھ کر پیشین گوئی کریں اور ان پیشین گوئیوں کو بتائیں تو وہ حرام نہیں. بارہ حضرت ادریس پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم نجوم کو اس دنیا کے سامنے پیش کیا. چوتھی چیز جو حضرت ادریس کے یہاں نظر آتی کہ احرام وہ مصر کے اندر جو فرعونوں کے مقبرے سب سے پہلے حضرت ادریس نے انہیں بنایا اور اسی سے وہ ایک پیچیدہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ کیسے یہ ممکن کہ یہ احرام جس کے بارے میں آج کی سائنس متفق کہ یہ انسان کے لیے ناممکن تھا احرام کو بنانا سب کے سب اس پر متفق ہو گئے. اب سے چند سال پہلے تک یہ خیال تھا کہ مصریوں نے انکلائن پلین کے ذریعے سطح مائل کے ذریعے سے احرام بنایا لیکن آج سب کا اس پر اتفاق ہو چکا کہ ناممکن ہے انسان کے لیے احرام بنا لینا اور اس میں کوئی نہ کوئی غیبی ہاتھ ضرور موجود. سائنس کی پوری تحقیق موجود کہ اس احرام مصر کی بنا پر جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب سے موجود آج تمام دنیا اتفاق کر چکی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی غیبی ہاتھ کو ماننا پڑے گا. اور جیسا کہ ہم نے ایک تقریر میں بتایا کہ بالکل ایسے ہی احرام جنوبی امریکہ کے جنگلوں کے اندر پائے گئے جہاں پر ایک قوم مایا رہا کرتی وہاں پر بھی ایسے ہی احرام پائے گئے. بس فرق اتنا تھا کہ کیونکہ مصر کی سرزمین مضبوط یہاں پر احرام زمین پر بنے اور وہاں دریائے امیزن کی وجہ سے زمین انتہائی نرم تو پہلے چبوترا بنایا گیا اور چبوترے کے اوپر احرام مصر کو بنایا گیا. تو آج تک لوگ اس فکر کا شکار کہ جنوبی امریکہ اور مصر ہزاروں میل کا فاصلہ دنیا کا سب سے خطرناک سمندر بحر اوقیانوس درمیان میں موجود آخر یہ کیسے ممکن کہ جیسا خاکہ جیسا ڈیزائن ان لوگوں نے بنایا بالکل ویسا ہی اس قوم نے بنایا. جبکہ اس احرام کے علاوہ مصر والے بھی بالکل جاہل ثابت ہوئے اور مایا قوم بھی بالکل جاہل ثابت ہوئے باقی ان کا کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں جاہل قوم غیر ترقی یافتہ قوم ایک ہی چیز دونوں نے بنا اور اتنے دور بیچ میں سمندر موجود. سمندر کو پہلی مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ کولمبس تھا جو پار کر کے امریکہ کے جزیروں کے قریب پہنچا. تو مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی جیسی تھی ایک ہی ڈیزائن ایک ہی نقشے ایک ہی مقصد کی بن گئی جبکہ دونوں قومیں جاہل. اور جب یہ بات سامنے آئی کہ مصر کا احرام انسانی ہاتھوں نے تو نہیں بنایا اس پر تو سب کا اتفاق ہو چکا تو اب مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا کہ جب انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں بھی وہی چیز بنی ہے وہاں بھی وہی چیز بنی. سنا کہ ایک عجیب و غریب نظریہ کچھ لوگوں نے پیش کیا کہ در حقیقت افریقہ اور امریکہ کے بیچ میں آٹھ سمندر. پہلے ایک بہت بڑا بر اعظم تھا جس سے افریقہ اور امریکہ بالکل ملے ہوئے جسے اٹلانٹس کا نام بھی دے دیا گیا اور افلاطون نے پہلی مرتبہ اس پر تصور پیش کیا چنانچہ یہ کہا گیا کہ اس راستے پر چل کر لوگ امریکہ جاتے تھے اور وہاں سے آتے، بیچ میں سمندر نہیں تھا. لیکن اب تو مسئلہ اور پیچ، پھر یہ کہا گیا کہ طوفان آیا، طوفان کے آنے کے نتیجے میں وہ پورا بر اعظم سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گیا، اور اس کے ڈوبنے کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا سمندر میں تو چاروں طرف کا پانی اس کی جگہ لینے کے لیے بھاگا، چنانچہ نیل کا پانی بیچ سے پھٹ گیا تھا. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کو عبور کیا. یہ اب سے چند سال پہلے کی ایک تھیوری، لیکن آج جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایرام مصر انسان نے نہیں بنایا تو بات اور الجھ گئی کہ اگر راستہ بیچ میں معلوم بھی ہو جائے تب بھی کیا فرق پڑتا ہے، انسان کو بنانے والا نہیں، تو پھر یہ مسئلہ آج کھڑا ہو گیا ہے کہ کس نے یہ بنا ہے احرام. آئیے چل کر چھٹے امام سے پوچھے تو امام نے یہ جواب دیا کہ حضرت شیز سے حضرت انوش ہو، مینان ہو، میلائیل ہو، برا کے ذریعے تمام علوم حضرت ادریس کے پاس ہوں، ان میں سے جو علم اس زمانے کے لوگوں کی عقل کے مطابق قلم، درزی کا علم، نجوم کا علم، یہ تو حضرت ادریس نے اس دور کے لوگوں کو دے دی. اور جو علوم اس دور کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ان تمام علوم کو حضرت ادریس نے تختیوں پر لکھ کر محفوظ کر دیا. لیکن خدا کا حکم یہ آیا کہ اے ادریس تمہارا فرق ہوگا، حضرت ادریس کے فرق ہوتے ہیں حضرت نوح، اس کے زمانے میں ایک طوفان آئے جس میں تمام دنیا غرق ہو جائے گی، تمہاری یہ تختیاں بھی بہ جائیں گی، تو ان کے بچانے کا انتظام کرو. چنانچہ حضرت ادریس پہلی مرتبہ احرام بنا شان کے ساتھ بنائے کہ پانی کا ایک قطرہ اندر نہ پہنچ سکے. اس کا نظام شاید آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہو کیونکہ آج کل سائنس کا زمانہ ہے، کہ ایسا نظام تھا کہ پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے بعد اس کے اندر یہ تختیاں رکھی اور وصیت کر گئے ماں باپ کے پیغمبروں کے کہ آئے اور آ کر اس ذخیرے کو نکال کے لے جائیں. یہ تصور ان قوموں کے اندر بھی موجود کہ جو خدا رسول کسی کو نہیں مانتی ہیں، بتوں کی پرستش کرتی ہیں، لیکن یہ کہانی ان کے پاس بھی موجود، اور وقت ملا تو ہم تفصیل بتائیں گے. تو حضرت ادریس کا اہم ترین کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ علوم کو انہوں نے احرام بنا کر محفوظ کیا، اور بات حل ہو گئی کہ اگر احرام کے بنانے والے حضرت ادریس، تو یہ بات بھی حل ہو گئی کہ دو مختلف مقامات پر ایک جیسا احرام کیسا بنا، اور یہ بھی بات حل ہو گئی کہ ہاں جب انسان نے نہیں بنایا تو کس انسانی طاقت نے احرام کو بنایا. یہ حضرت ادریس کی چوتھی چیز ہے کہ احرام بنا. اور پانچویں چیز تو ابھی چند ہفتوں پہلے ہم نے بتائی کہ بت پرستی پہلی مرتبہ حضرت ادریس کے زمانے میں شروع ہوئی. حضرت ادریس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی، آپ کی پوجا تھی. اور آپ کو کیوں پوجا جاتا تھا؟ وہی واقعہ قابیل و حابیل کا، جس کے بعد اس نے آپ کی پرستی شروع کر دی. تفصیل ہم بتا چکے ہیں. حضرت ادریس، حضرت اخنو اصلی نام، حضرت ادریس جس قوم میں پیدا ہوتے ہیں وہ قوم اپنے جد سے امجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گمراہی کا شکار ہو چکی ہے، اور اس وقت دنیا کی تعداد بڑی محدود، چار یا پانچ پشتیں گزری تھی حضرت آدم، محدود تعداد تھی، اور وہ سب کے سب ایک مرتبہ حرام کا، فعل حرام کا یعنی شرک کا شکار ہو چکے، خدا کا تصور موجود نہ تھا. تب حضرت ادریس کو حکم ہوا کہ اب تم اعلانیہ تبلیغ کرو. حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس پہلے پیغمبر جنہوں نے عام طور پر علل اعلان تبلیغ کی. حضرت ادریس تبلیغ کرتے ہیں، 70 آدمی ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، 70 سے 700 ہوتے اور 700 کے بعد 1000 ہوتے ہیں. جب 1000 کی تعداد مکمل ہو تب خدا نے حکم دیا کہ اب تم لوگ عبادت انجام دینا شروع کرو. چنانچہ حضرت ادریس نے عبادت انجام دینا شروع، اور اس دور کے اندر پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک مومن کا قتل کیا گیا. اس کا واقعہ یہ لکھا کہ اس مومن کے قتل سے حضرت ادریس پردہ غیبت میں چلے گئے، اور یہ پہلی غیبت تھی جو دنیا کے اندر واقع ہو، اور لوگ بلکہ امام کی روایت سے ظاہر ہوتا کہ اس غیبت کا تعلق حضرت یعنی آخری امام کی غیبت سے ہے، مسلسل سلسلہ چل رہا. پہلی غیبت حضرت ادریس کو، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت ادریس کا مرکز مسجد سہلا، عراق کے اندر جا کر زیارت کرنے والے مسجد سہلا سے واقع ہے، وہیں پر اسی مسجد کے اندر وہ بیٹھ کر لباس سیا کرتے. اس زمانے میں یہ چیز مسجد کے اندر مسنت اور نمازیں پڑھا کرتے. اس دور کے بادشاہ ایک مرتبہ سیر کرتے کرتے وسیع و عریض زمین کو دیکھا، بڑی سرسبز و شاداب زمین نظر آئی، بڑی عمدہ زمین نظر آئی. دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اس زمین پر تو میرا محل تعمیر ہونا چاہیے. معلوم کیا اس نے کہ یہ زمین کس کی؟ حضرت ادریس کے ایک ماننے والے کی وہ زمین نکلی. شاہ وقت نے کہا کہ یہ زمین ہمارے حوالے کر دو، ہم اس پر محل تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ سنتے ہی اس مومن نے ایک مرتبہ کہا کہ میں کس طریقے سے یہ تیرے حوالے دوں؟ میرے بیوی بچوں کی گزر بسر کا ذریعہ صرف یہی، میں یہ زمین تیرے حوالے کرنے کو تیار نہیں. چاہے وقت یہ منظر دیکھتا، ایک مرتبہ ابھی تک ظلم کا دنیا میں آغاز نہیں ہوا، لوگ مذہب کو چھوڑ کر شرک کی طرف جا چکے ہیں، آج کی پوجا شروع ہو چکی، لیکن لوگوں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا آغاز نہیں ہوا. بس ایک مرتبہ حابیل و قابیل کے دور میں واقعہ پیش آیا اور اب حضرت ادریس کا دور آ رہا ہے. تو اب روایت یہ ہے کہ جب چاہے وقت نے یہ منظر دیکھا بڑا گھبرایا بڑا پریشان ہوا. اب اگر وہ چاہے کہ زبردستی زمین کو نکالے تو ان سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے. وہ گھبرا رہا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. چنانچہ اسی پریشانی کی حالت میں آزردہ ہو کر مایوس ہو کر افسوس کرتا ہوا اپنے محل کے اندر واپس آ گیا. بیوی نے دیکھا کہ آج شوہر مایوس مایوس غمگین غمگین واپس آیا. ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات. روایت ہے شرط امام کی جس کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ادریس کے دور کے اس بادشاہ نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایسا واقعہ, زمین لینا چاہتا ہوں, مالک زمین انکار کر رہا, اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں. یہ سنتے اس عورت نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں اپنی قوم کے کچھ آدمی پیش کر دوں. تو ایسا کر کہ اس مومن کو گرفتار کر کے پیش کر. میرے قوم کے آدمی یہ گواہی دیں گے کہ وہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے ہٹ چکا, اور اس گواہی کے اوپر تو اس مومن کو قتل کر دینا. کسی شخص کے دین سے ہٹنے کی بنا پر قتل ہونے کا یہ پہلا واقعہ تھا. سنا عورت کے مشورے پر سنا کہ اب ایک مرتبہ اس چاہے وقت نے گرفتاری کا حکم دیا. اس مومن کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب مومن گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک مرتبہ 40 آدمیوں نے گواہی دی کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے آبا و اجداد پر ہی سر کر دیا. حکم دے دیا شاہ وقت نے کہ گردن کو اڑا دیا جائے. اس مومن کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد اس جرم میں کہ چونکہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکا تھا اس لیے اس کا مال اب ہمارے لیے حلال ہو گیا. اس کی زمین پر قبضہ کر کے شاہ وقت کا محل تعمیر کیا گیا. یہ پہلی عمارت تھی جو غصبی زمین کے اوپر تعمیر کی گئی. سنا اس شخص کے بیوی اور بچے ٹھوکرے کھاتے ہوئے محتاط احتیاجی کی حالت میں زندگی گزارنے لگے. وہاں حضرت ادریس کو حکم ہوا کہ اے ادریس اب تم جاؤ اور جا کر اس شاہ وقت کے سامنے ہمارا پیغام پیش کرو اور یہ کہو کہ اگر اب بھی وہ آج کی پرستش کو چھوڑ کر دوبارہ ہماری عبادت شروع کر دے تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے اور اس شخص کو اور اس کے بیوی اور بچوں کو راضی کر لیں گے. اور اگر وہ ہماری بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کو یہ پیغام دے دینا کہ ہم آخرت میں تو اسے دردناک عذاب دیں گے لیکن اس دنیا کے اندر بھی وہ قتل ہوگا اور اس کی بیوی کا گوشت کتے کھائیں گے. یہ پیغام دے کر حضرت ادریس کو شاہ وقت کے محل کی جانب بھیجا گیا. حضرت ادریس جاتے ہیں. پہلے پیغمبر, یہ پہلے کا سلسلہ چل رہا ہے, پہلے پیغمبر ہیں جو کسی شاہ کے پاس حکم اسلام یا حکم خدا لے کے پہنچے. ایک مرتبہ جا کر پیغام دیا. شاہ وقت نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے شخص اس سے پہلے کسی نے ایسی جسارت نہ کی تھی, تو پہلا شخص ہے اس لیے معاف کیے دیتا ہوں لیکن جتنے جلد ہو سکے اس محل سے نکل جا, ایسا نہ ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور تجھے اسی مقام پر قتل کر دوں. حضرت ادریس کو اس سے زیادہ گفتگو کرنے کا اختیار خدا نے نہ دیا. وہ واپس آئے, پہنچے ایک مرتبہ اور پہنچنے کے بعد اپنی عبادت گاہ میں ہاتھ پھیلا دی کہ خداوندہ تو نے دیکھا کہ اس شاہ نے ایک مومن پر کتنا بڑا ظلم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اب میں تیری بارگاہ میں بد دعا کرتا ہوں اس کے لیے, اور چونکہ قوم اس کا ساتھ دے رہی کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں, اس لیے اس قوم کے اوپر بھی میں لعنت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس وقت تک بارش نہ برسا جب تک کہ میں نہ کہوں. خدا نے حضرت ادریس سے وعدہ کر دیا اور حضرت ادریس کو حکم دیا کہ اے ادریس اب تم اس قوم سے نکل کے چلے جاؤ اور پہاڑوں میں جا کر پوشیدہ ہو جاؤ. حضرت ادریس کی غیبت کا آغاز ہوا. قوم کو چھوڑ کے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا اور اس چاہے وقت کو ظلم کرنے دیا, اس لیے اب میں جا رہا ہوں اور جب تک کہ میں نہ چاہوں گا اس وقت تک تمہارے یہاں بارش نہیں ہو سکتی. حضرت ادریس یہ کہہ کے ایک مرتبہ چلے گئے اور جانے کے بعد پہاڑ کے اندر جا کر پوشیدہ ہو گئے. روایت کے اندر یہ تذکرہ ہے کہ 20 سال گزر گئے, بارش اس قوم کے اندر نہ ہو سکی. نتیجے میں اس قوم کے اندر پہلے بغاوت تھی, شاہ وقت کو قتل کیا گیا, اس کی بیوی کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور اس کے بعد دوسرے شخص نے تخت حکومت کو سنبھالا لیکن وہ بھی اتنا ظالم و سرکش تھا. یہاں 20 سال متواتر گزر گئے. لوگوں نے دیکھا کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہوئی. چنانچہ لوگ چاروں طرف نکل کھڑے ہوئے تلاش میں. وہی واقعہ کہ جو امام کی غیبت کے وقت ہوگا کہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے, آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے امام کی تلاش میں نکلیں گے. روایت یہ ہے کہ ایک ایسا وقت بھی دنیا میں آئے گا کہ ماننے والے پتھروں کے اندر جھانک جھانک کے دیکھیں گے کہ کہیں یہاں تو ہمارا امام پوشیدہ نہیں. یہ آغاز ہوا تھا حضرت ادریس کے زمانے سے. لوگ نکلے جنگلوں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, میدانوں میں, جہاں جہاں کسی انسان کے چھپنے کا امکان ہو سکتا تھا لوگ حضرت ادریس کی تلاش میں نکلے کہ وہ کہہ کر کہتے ہیں کہ جب تک کہ میری دعا نہ ہوگی اس وقت تک بارش نازل نہ ہوگی. چلو چل کے ادریس کو تلاش کیا جائے. لوگ چاروں طرف تلاش کر رہے ہیں لیکن حضرت ادریس غائب ہیں. لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی غیبت کو ختم کریں اور فوراً تعجیل فرمائیے ظہور کے اندر, لیکن حضرت ادریس بار کے اخبار کے اندر پوشیدہ عبادت الہیہ میں مصروف. یہاں تک کہ آج ہی راتر لوگوں نے کہا کہ حضرت ادریس تو نہیں ملتے, آؤ اب خدا کی بارگاہ کے اندر جا کر توبہ کریں, وہ تو ادریس پر بھی حاضر ہے, شاید ہماری توبہ قبول کر لیں. ایک مرتبہ زار و قطار روتے ہوئے لوگ خدا کی بارگاہ میں پہنچے, خدا نے ان کی توبہ تو قبول کر دی, لیکن مسئلہ یہ تھا, اگر یہ کہنا مناسب نہیں ہے ذات الہی کے لیے, لیکن سمجھ یہ لیجیے کہ مسئلہ یہ کہ خدا وعدہ کیے ہوئے ہے حضرت ادریس کہ جب تک کہ تو نہ کہے گا اس وقت تک میں بارش نہ برساؤں گا. قوم توبہ کر رہی, گناہوں سے واپس آ چکی, لیکن اب خدا اس وقت تک بارش نہیں برسانا چاہتا, اس لیے کہ عادل حقیقی وعدہ کر چکا. اہمیت وعدہ اسی سے ظاہر ہوتی کہ ذات خالق خدا جیسی ذات جس کے اوپر کسی کا خوف نہیں, وہ بھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتی. چنانچہ اب خدا نے توبہ قبول کر دی, لیکن بارش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ادریس آ کر تمنا نہ کرے. خدا نے اس موقع پر حضرت ادریس کو ایک امتحان میں ڈالا, اور وہ حضرت ادریس کا امتحان کیا تھا اور اس امتحان کے نتیجے میں کس طرح حضرت ادریس نے توبہ کی, بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے. اور پہلی مرتبہ کسی شخص کے اوپر فاقے کی کیفیت اس دنیا میں گزری. حضرت ادریس کا یہ امتحان انشاءاللہ ہماری آئندہ جو تقریر ہوگی مارچ کے مہینے کے آخر میں اس کا موضوع ہوگی. ہمیں معلوم ہے کہ بڑے ناوقت یہ گفتگو ختم ہوئی, لیکن حضرت ادریس کی ذات اتنی اہم تھی کہ تمہید بہت ضروری تھی, اس کے بغیر آپ محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت ادریس کا اتنا تفصیلی تبصرہ کیوں کیا گیا. یہاں سے یہ واقعہ مکمل ہوگا انشاءاللہ مارچ کے آخر میں. اور آخر ایک کلام میں ایک بات بتا دی جائے, وہ یہ کہ آئندہ کیونکہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ, اس لیے ہماری گفتگو توحید کے موضوع پر ہو, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو بیچ کے دو جمعے آئیں گے اس کے اندر اخلاقیات پر گفتگو ہوگی. گفتگو کا وقت ختم ہو گیا, اس لیے مجبوراً ہمیں تقریر روک دینا پڑی. اب جو مومنین جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں, اور جو کوئی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتے ہیں. حضرت ادریس کے 1000 مومن ساتھی وہ لوگ ہیں, بہت چھوٹی اس تعداد تھی دنیا کی, 1500 یا 2000 ہو گئی. یہ اکثریت حضرت ادریس کو مان چکی تھی, سب حضرت ادریس پہنچے تھے بادشاہ وقت پر. نہیں یہ تو مسئلہ ہے, ترتیب ہے اس کے اندر, اور اصل میں جو ہمارے خلاف یہ ہنگامہ ہے وہ یہی مسئلہ تو ہے. ہم نے یہ بتایا کہ اگر حیثیت نہ ہو تو پہلے کس کو دیں گے بعد میں کس کو دیں گے, جس میں سے اپنا اور جانور کا, یہ دو حق تو سب سے پہلے, اس سے پہلے تو کسی کا حق نہیں ہے. اس کے بعد پھر ترتیب آتی ہے کہ پہلے بیوی کا ہے, پھر اس کے بعد والدین کا ہے یا اولاد کا ہے, وہ سب تفصیل انشاءاللہ آئندہ تک ہے.
والدین میں بیوی کے والدین بھی کہا جائے,
نہیں والدین میں صرف اپنے والدین آتے ہیں. ہاں بیوی کے پاس اگر آپ کے پیسے آ جائیں یا آ نہ جائیں لیکن وہ لا سکتی, پھر ایک مسئلہ آ جائے پیچیدہ. بیوی کے والدین اگر غریب